الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں 168 آیت ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً کر لی تھی، دو پہلو بس رہ گئے تھے، ایک طیب کے معنی رہ گئے تھے۔ حلال کا تو ہمیں تصور واضح ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت میں جائز ہوتی ہیں ان کو ہم حلال کہتے ہیں، البتہ جو طیب چیزیں ہیں وہ خبیث کا الٹ ہے۔ خبیث میں دو تین پہلو ہوتے ہیں، تو اسے آپ طیب سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں کو چیزیں سمجھنے میں دو تین طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ چیز دکھا دیں، اس کی کوئی مثال دے دیں یا اس کا متضاد بتا دیں۔ تو طیب جو الٹ ہے وہ خبیث، خبیث کے اندر، عربی کا لفظ خبیث ہے، یہ اردو والا نہیں ہے، تو خبیث کے اندر ناپاک ہونے کا مفہوم ہے، جس کو قرآن نجس یا رجس کہتا ہے۔ یہ جو چیزیں ناپاک ہوں گی وہ طیب نہیں ہوں گی۔ دوسرا خبز کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز گندی ہو گئی ہو، یعنی ناپاک تو نہیں ہے، مطلب مٹی مل گئی، صاف مٹی مل گئی کھانے میں، تو وہ بھی طیب نہیں رہے گی، گل سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے۔ اب چیز مثلا فروٹ آپ کا گل سڑ گیا ہے تو وہ حرام نہیں ہو گیا، لیکن وہ طیب نہیں رہا، یعنی دیکھ کر کھانے کو دل نہیں چاہے گا، کراہت سی محسوس ہوگی۔ تو جو کراہت والی چیزیں ہیں وہ بھی خبیث میں آ جاتی ہیں، وہ بھی طیب کا الٹ ہوتی ہیں۔ تیسری وہ چیزیں طیب نہیں ہوتی یا خبیث ہوتی ہیں جن کا ذریعہ، جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ مثلا آپ نے چوری کر لی، رشوت لے لی، تو یا شرک کر دیا اور فتویٰ دے کر پیسے کما لیے، ناجائز فتویٰ دے کر، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ پھر طیب فسق کے اعتبار سے، اس کو بیان کیا سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو جب بیان کرتے ہوئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رجسن او فسقن، کہ جو چیزیں ہیں وہ دو وجہ سے حرام ہوتی ہیں، ایک رجس کی وجہ سے، ایک فسق کی وجہ سے۔ تو فسق میں شرک آ جائے گا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا غیر اللہ کے نام پہ، مثلا جانور ذبح کر دیا، یا کسی آستانے پر جا کر بانٹ دیا یا ذبح کر دیا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تو اس میں فسق کی نجاست آ جاتی ہے۔ تو فسق یعنی نافرمانی، خدا کی نافرمانی کی جب نجاست آ جاتی ہے تو وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو طیب کا الٹ خبیث ہے، اور خبیث کے یہ تین پہلو ہیں۔ ایک چیز اس کو حرام نہیں کرتی، وہ گندا ہونا ہے، کہ مثال کے طور پر اسے مٹی مل گئی یا گل سڑ گئی ہے چیز، تو وہ حرام نہیں ہے، ہم ویسے پسند نہیں کرتے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ناپاک ہو جائے گی تب حرام ہو جائے گی، اور جب اس کے اندر فسق شامل ہو جائے گا، خواہ وہ کمائی کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، کہ میں نے کمایا تو گوشت صحیح، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جانور، تو وہ حرام ہو جائے گا، تو اس میں شرک کی نجاست آ گئی۔ تو اس طرح سے یہ طیب جو ہے یہ واضح تصور رہنا چاہیے، یہ قرآن کی اصطلاحات میں سے ہے، خبیث اور طیب اور حلال بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر چونکہ دو چیزیں نمایاں کر دی سورہ نام میں، غالباً 145 نمبر آیت ہے، تو اس میں بیان کر دیا ہے کہ یا رجس ہوگا یا فسق ہوگا۔ تو جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان دو وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے، تو وہ اس میں کیوں حرام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یعنی جو رہ گئی تھی پچھلی اس آیت میں وہ طیب کے معنی تھے۔ اب اس کے بعد جو ولا تتبع خطوات الشیطان، اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، تو اس کو دوسری بات اس آیت میں یہ رہ گئی تھی، تو وہ آگے چل کر ہم اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو 169 جو آیت ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو حکم دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں، لیکن تم شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہیں سوء کا حکم دیتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس میں اب دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں کہ سوء کیا ہے، فحشاء کیا ہے، اور پچھلی بات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ تو ایک تو ظاہری تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے. لیکن کھانے پینے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے حلال اور طیب کا لفظ بولا تھا. جو سو ہے اور فحشا ہے یہ دونوں ہی بڑی جامع اصطلاحات ہیں. سو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سو جو ہے وہ گناہ والی تمام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ عدل کے خلاف ورزی کا نام ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ سو جو ہے وہ عدل کی خلاف ورزی کا نام. عدل کیا ہے؟ ابھی ویسے ہم بات کر رہے تھے ظلم کے اوپر گفتگو درس شروع ہونے سے پہلے، تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حق دوسرے کو دے دیں. تو اسی طرح سے جو سو ہے وہ کسی کا حق دوسرے کو دے دینے کا نام ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، کسی کا حق کھا گئے، تو یہ سو ہو جائے گا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب عدل کس کس کا ہے، اس سے اس کے معنی بدل جائیں گے. کچھ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، وہ اگر ہم دوسروں کو دے دیں تو تب ہم سو کرتے ہیں، اس میں شرک آ جائے گا. اس میں اگلے ہی جملے میں ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دینا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. تو سو کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کسی کا حق مارا گیا ہو، تو خدا کے حق مارے جائیں تو یہ سو ہے، میرے اور آپ کے حق مارے جائیں تو یہ سو ہے. اور تیسری چیز جس کو عام طور سے اگنور کیا جاتا ہے وہ حق ہے. خود حق کے بھی کچھ حق ہیں کہ حق کو تسلیم کیا جائے. اگر آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ حق کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، تو یہ بھی برائی ہو جاتی ہے. اب یہ تین بڑے حق ہو گئے، اللہ کا حق، انسانوں کے حقوق جو بھی ہیں، اور حق کے حقوق، سچائیوں کے حقوق، صداقتوں کے حقوق. ان صداقتوں میں پھر پیغمبر ہوتے ہیں، ان میں پھر عقیدے بھی آ جاتے ہیں، پھر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ تین چیزوں کا حق ادا کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو ماننا لازم ہو جائے گا، ورنہ آپ گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. تو یہ سو کا پہلو یہ ہے، جو حقوق کے اندر ایک چیز نہیں آتی لیکن وہ گناہ کا باعث بنتی ہے، وہ فحشا ہے. فحشا عدل کا الٹ نہیں ہے بلکہ یہ حیا کا الٹ ہے. تو دو بڑی سچائیاں ہیں، عدل اور حیا، ان دونوں کا خلاصہ الٹ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بتایا، سو اور فحشا. تو جب آپ حیا کے خلاف چلتے ہیں تو فحشا وجود میں آتا ہے، جب آپ عدل کے خلاف چلتے ہیں تو سو وجود میں آتا ہے. تو اب کھانے پینے کی چیزوں میں جو حرمتیں ہیں وہ کبھی حق مار رہی ہوں گی. فسق میں آپ دیکھیے کہ میں نے بتایا کہ چوری جب آپ کر رہے ہیں تو مال حرام ہو گیا، تو چوری میں کیا ہوا؟ سو ہوا. تو اس لیے سو سے کمایا ہوا جتنا کھانا ہے، برائی کے طریقے سے کمایا ہوا جتنا کھانا ہے وہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح جو سو کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ کے کچھ چیزیں حلال حرام کر لیں، کہ ہم نے کہا جی کہ فلاں جانور حرام ہو جائے گا، فلاں حلال ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا ہوتا، ہم نے کیا ہوتا تو اس وجہ سے بھی چیزیں حرام ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ دو جامع اصطلاحات ہیں جو ہر چیز میں پیش نظر رکھنی پڑیں گی. تو نہ حیا کی خلاف ورزی ہونی چاہیے، نہ حقوق کی ادائیگی کی خلاف ورزی ہونی چاہیے، جس کو میں عدل کہہ رہا ہوں. تو آگے سورہ نحل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں بھی یہی حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو جو روکنے کی چیزیں ہیں اس میں دیکھیے، جو کہنے کی چیزیں ہیں اس میں عدل ہے سب سے پہلے، اور پھر احسان ہے، اور پھر مال دینا ہے. روکنے کی چیزوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں روکتا ہوں کس سے؟ فحشاء سے. وہاں پہلا نمبر، تو اوپر جو حکم دیے ہیں اس میں پہلا نمبر عدل کا ہے، جن سے روکا ہے اس میں پہلا نمبر فحشاء کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو بڑی یہ مسئلے ہیں جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو سارا دین اس میں آ جاتا ہے، جتنا اخلاقی ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بات اس لیے کی کہ تم شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو، وہ تو برائیوں کا حکم دیتا. تو دونوں چیزیں ہمارے ہاں مانی ہوئی ہیں. ابھی بھی ہم جتنے بھی برے زمانے میں آ گئے ہیں، ابھی بھی حیا کے کچھ چیزیں مانی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، چلو اتنا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عدل و انصاف کی بہت ساری چیزیں مانی ہوئی ہیں، اگرچہ ہماری قوم کافی اوپر والی کرپشن میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ سچائیاں ہیں، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. ابھی ہمارے جو عدالتیں کرتی ہیں اس کے اوپر ہم چی بجی کرتے رہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ججز کو تو فیصلہ صحیح کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو چیزیں قائم ہیں وہ فطری ہیں اس کو ہم, تو اس لیے جب یہ جملہ بولا جائے کہ یہ تو بری باتیں سکھاتا ہے تمہیں, فحشا سکھاتا ہے, تو اس سے اس کے برے ہونے کا احساس پیدا ہوگا. اس احساس کو اللہ تعالیٰ بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحشا کا حکم دیتا ہے, اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انتقول اللہ ما لا تعلمون, کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں باندھو اللہ کے نام پر جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم عربی زبان میں یاد رکھیے کہ ثبوت کے معنی میں بھی آتا ہے, صرف علم کے معنی میں نہیں آتا, جانچنے کے معنی میں, ثبوت کے معنی میں, پکا علم کے معنی میں, ظنی علم کے معنی میں, یہ سارے اس کے معنی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات نہ کہا کرو جس کا تمہارے پاس ثبوت نہ ہو, جس کا تمہارے پاس پکا پکا علم نہ ہو. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر باتیں بنا بنا کر پیش کرنا, اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے, اور یہ شرک کے ہم پلہ ہے, یہ اس سے کسی درجے کم نہیں ہے. کیوں شرک کے ہم پلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے کہ جو آدمی شریعت بناتا ہے وہ خدا کی رضا کو چھیننا چاہتا ہے, یہ قرآن میں واضح ہے. تو خدا کی نشست پر بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ شرک. شریعت دینا اللہ کا حق ہے, کسی اور کا نہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے, قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ میں تلقائے نفسی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا, مجھے یہ اجازت نہیں ہے. تو سنت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سنت بنتی ہے, اگر آپ اللہ کی اجازت نہ ہو تو سنت سنت نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات واضح رہنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے پاس تو بالکل کوئی اختیار نہیں ہے, رسول تو پھر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے, میرے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہم اللہ کے نام پر باتیں بتاتے رہیں, دین بناتے رہیں, تو یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ شرک ہے. اس کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے کیونکہ شرک ہے, یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شرک ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے باپ کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے, ایک عوام میں کا رعایا کا آدمی وہ بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرے, تو یہ بغاوت ہوتی ہے, شرک ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو شیطان کرتا کیا ہے, جب ابلیس نے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت ملے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کے جانوروں کے کان کاٹنے کو کہوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا کہ وہ غیر اللہ کی نظر کریں, تو اس نے یہی کہا تھا. تو فتوے ہیں نا یہ کہ جانور کو فلاں تاریخ کو فلاں بابا جی کے پاس بھیج دو, فلاں بزرگ کے مزار پہ چلے جاؤ, یہ چڑھاوا چڑھاؤ گے تو اولاد ہو جائے گی, یہ چڑھاوا چڑھاؤ گے تو رزق کھل جائے گا, یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ شرک ہے. لیکن کس نے کہا ہے, یہ فتوے کہاں سے آئے ہیں, یہ شیطان کے سجائے ہوئے ہیں کہ ہم دین بنا دیتے ہیں اس بات کو کہ یہ بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے مزار پہ جا کر یہ کام کر دو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. تو خدا کی جگہ دے دی اس بزرگ کو کہ اللہ کو راضی کر لو یا بابا جی کو راضی کر لو, برابر ہے. تو یہ اب فرمایا کہ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے شیطان, ایک یہ کہ گناہ کریں, حقوق کی خلاف ورزی کریں, دوسرا یہ کہ وہ فحشاء کو طرف بلاتا ہے, اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو پیچھے جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ دین ابراہیمی میں انہوں نے خرابیاں پیدا کر دیں, اپنی طرف سے بدعتیں اس میں ڈال دیں, اپنی طرف سے دین بنا بنا کر اس میں ڈال دیا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مبعوث کیا ہے تاکہ ان بدعت کا صفایا کریں. اس کے لیے پھر پوری ایک تمہید اللہ تعالیٰ نے باندھی, قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا, یہ پہلا حکم تھا. اس کے بعد اب دوسرا حکم جو ہے وہ حلال و حرام کا ہے, کیونکہ مشرکانہ مذاہب میں بہت زیادہ چیزیں حرام حلال کے دائرے میں چلی جاتی ہیں, بہت زیادہ چیزیں, یعنی اچھی خاصی جائز چیز ہوگی کہیں گے نہیں کھانا. مثلا ہمارے یہاں صدقہ نہیں کھانا تم نے, دوسرا تو کھا لے گا, تم نہیں کھا سکتے ہو, کس نے حرام کیا, کوئی ثبوت نہیں. تو اس طرح کی جہاں جہاں شرک آ جائے گا وہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں جو حرام ہوں گی وہ حلال ہو جائیں گی. تو غیر اللہ کے نام پہ کھانا بانٹنا منع تھا, ہم بڑے نام لے لے کر بانٹتے ہیں, آستانے پر جا کر کسی کے کوئی کھانا بانٹنا یا جانور ذبح کرنا منع تھا, ہم پورے پورے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو پھر اس طرح کی چیزیں حلال اور حرام کے دائرے میں چلی جاتی. تو اس لیے بدعت کا, اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بدعت پیدا کیسے ہوتی ہیں. پیدا ایسے ہوتی ہیں کہ تم سو اور فحشا کا کام کرنا چاہتے ہو شیطان کے اکسانے پر, اس کے لیے پھر تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی باتیں باندھتے ہو, نئی شریعت بنا دیتے ہو. اچھا یہ تو جائز ہے جی, اس میں کیا مسئلہ ہے جی, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر سو اور فحشا کو جاری رکھنے کے لیے, اس کو اپنے لیے جائز بنانے کے لیے, اس کے اندر اپنے لیے امکانات رکھنے کے لیے پھر دین سازی کی جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں شفاعت کا نظریہ دیکھیں, اس کے خرابی کی وجہ کیا بنی کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نجات بھی چاہتے ہیں قیامت والے سے, تو یہ فلاں بزرگ صاحب بچا لیں گے ہمیں. تو پورا ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں کہ اپنے پیروں کو خوش رکھیں اور بس باقی جو مرضی کرتے رہیں. تو اب یہ شفاعت کا جو نظریہ ہم نے بنایا پیر صاحب کی شفاعت کا, یہ کیسے بنا ہے؟ اس لیے کہ میں سو کرنا چاہتا ہوں, ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں, رشوت لے رہا ہوں, بٹور رہا ہوں, لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوں, اور پیر صاحب کو راضی رکھا ہوا تاکہ کل قیامت والے دن نجات ہو جائے. اور قریش مکہ کے ہاں بھی یہی تھا کہ جو مرضی کر لو, بس اللہ کی بیٹیوں کو راضی کر لو, فرشتوں کا, نجات پا جاؤ گے. تو اس لیے پھر دین کے عقیدے بھی نئے بنتے ہیں, دین کے اندر احکام بھی نئے آتے ہیں. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے کہ شیطان تمہیں سو اور فحشا کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے, ان دونوں کو کام کرنے, ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم پھر نیا دین بنا ڈالو, نئے فتوے دو, نئے نئے راستے نکالو. اور یہ زیادہ تر کام بدعت کی شکل میں ہوتا ہے یا عقیدوں کے بگاڑ کی شکل میں ہوتا ہے. یہ سارے ہی ادیان جتنے بھی بنے ہیں, خواہ انبیاء کے ہوں یا لوگوں نے اپنے بنائے ہوں, اس میں جب انسان اپنی کرتوتیں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے پھر کہ حلال اور حرام کو حلال کرنے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے پھر نئے دین سازی کی جاتی ہے. چنانچہ ہماری اپنی تاریخ بھی کچھ اچھی نہیں ہے اس مسئلے میں, ہم دوسری قوموں کا کیا ذکر کریں. ہمارے اپنے بھی کتابوں میں ہیلے بھی لکھے ہوئے ہیں, بدعتیں بھی ہم نے بنائی ہیں, عقیدے بھی ہم نے بنائے ہیں. بلکہ ہم کسی قوم سے پیچھے نہیں ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ یہود کی تم نال بن نال پیروی کرو گے, قدم قدم پیروی کرو گے, اگر انہوں نے زنا کیا ہے ماں کے ساتھ تو تم بھی کرو گے یہاں تک. تو وہ پہلو صرف یہ نہیں ہے کہ ان اخلاقی چیزوں میں, وہ دین سازی میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا, اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے فتوے اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کی چیزیں ہم نے وجود پذیر کر کے, اور وہ سب کچھ دین ہے. پچھلے 14 صدیوں میں ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب دین ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتواترا اور قرآن دے کر گئے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنے بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے ایک مختصر سی کتاب میں بیان ہو جائے گا, شاید 20-25 صفحے میں سارا دین بیان ہو جائے گا. لیکن امت مسلمہ کا اسلام ہو سکتا ہے کہ 10 والیوم بھی کم پڑ جائے, اتنا اضافہ کر دیا ہوا ہم نے. یہاں کوئی بھی آپ فقہ مذاہب عربہ کی کتاب پڑھی ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اتنا مختصر سا دین وہ کہاں تک پہنچ گیا ہوا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فتووں کو بھی, اپنے دیے ہوئے فتووں کو بھی دین سمجھتے ہیں, اور اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ شافعی غلط ہیں, حنفی ٹھیک ہیں, حنفی غلط ہیں, شافعی ٹھیک ہیں. اس مسئلے میں ہے وہ انسانی رائے, دین تو نہیں. دین تو اس وقت بنے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تائید حاصل ہو جائے کہ ہاں یہی بات ہے. تو باقی اختلاف رائے ہیں, آپ کے خیال میں وہ بات ٹھیک ہے, میرے خیال میں دوسری بات ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, اس اختلاف کے ساتھ چلتے رہیں. دین غلط اور صحیح کے دائرے میں نہیں ہوتا, دین تو دین ہوتا ہے, بس اس کو اپنائیں, اور اس کے لیے جان دینے کو بھی آدمی تیار ہوتا ہے. لیکن میری اور آپ کی رائے پر اتنا بڑا فساد کہ تم گمراہ ہو گئے میں ہدایت پر ہو گیا, یہ بات درست نہیں ہے. اب اس ساری بات کے پیچھے ایک بڑا موٹا جواب ہوتا ہے, وہ موٹا جواب یہ ہوتا ہے کہ اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, ہم ان نئی باتوں کی کیا پیروی کرنی ہے, ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. یہ بہت مضبوط دلیل ہے, چھوٹی دلیل نہیں ہے. اور کسی بھی آدمی کو جو حقیقتوں کو نہ جانتا ہو اس کے اوپر یہ بڑی مؤثر ہوتی ہے کہ اچھا یہ نئی باتیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے کوئی, وہ کوئی بیوقوف تھے, فلانے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں اور یہ آدمی ٹھیک ہو. میرے ساتھ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہوا کہ میں شرک پر گفتگو کر رہا تھا جمعے کی ایک تقریر میں, تو بعد میں سوالات کے لیے بیٹھتا تھا میں, تو ایک صاحب نے کہا کہ تم نے یہ باتیں شرک قرار دیا ہے, تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں, تم نے زیادہ سخت بات کی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ بات کہی ہے, یا جیسے میں نے آج بھی کہی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یا کسی کے آستانے پر جا کر ذبح کرنا یہ شرک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات مانوں کہ وہ 70-70 سالوں کے بابوں کی بات مانوں جو پچھلے 70-70 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. بڑی مضبوط دلیل ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ بھائی تم کیا, اور وہ 70 سال کے بزرگ ان کا قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے کیا حدیث نہیں سنی پڑھی. تو یہ بات بڑی مضبوط دلیل ہے, اگر دیکھا جائے تو عوام کا دل جیتنے کے لیے بہت ہی مضبوط دلیل ہے. اب اس مضبوط دلیل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک کوتاہی کی طرف اشارہ کیا کہ اس دلیل میں غلطی کیا ہے. فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, کہ کیا اس کے باوجود اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے کہ وہ بالکل نا سمجھ ہو, اور کیا اس کے باوجود ان کی بات بھی مانیں گے کہ وہ ہدایت پر نہ ہو گمراہی پر ہو. تو کیا گمراہ والدین کی بات بھی مانی جائے گی, نا سمجھ والدین کی بات بھی مانی جائے گی؟ تو دو پہلو اس دلیل کے اندر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑا دیا کہ دیکھو تمہاری دلیل کتنی بودی ہے کہ کیا اپنے نا سمجھ والدین کی پیروی کرتے ہو عام زندگی میں, اور عام زندگی میں ہر باپ کی ہر بات مان لیتے ہو جو گمراہی والی ہو وہ بھی, تو یہاں کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس کو اٹھا کے اب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ آبا و اجداد کی جو بات ہوتی ہے وہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں. سورہ احقاف میں غالباً پہلی تین چار آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ میرے پاس تم دلیلیں دو طرح کی لا سکتے ہو قرآن کا, اے تو بے کتابن, یا اللہ کی کوئی کتاب لے آؤ, او اسارت من العلم, یا ثابت شدہ باتوں میں سے معصور بات جو چلی آ رہی ہو نسل در نسل ابا و اجداد سے چلی آ رہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسارہ صرف نہیں بولا, اسارت من العلم بولا ہے, اسارت من علم نکرہ بولا ہے. تو علم کی کوئی پکی بات جو معصور چلی آ رہی ہو, ماں باپ کی وہ باتیں جو پکی ہیں معصور چلی آ رہی ہیں وہ تو دین کا حصہ ہے, اور اللہ کی کتاب بھی دین کا حصہ ہے. تو ہمارے دین کے بھی دو ہی حصے ہیں, ایک قرآن مجید کے اندر ہے اور ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور چلا آ رہا ہے دین. تو یہ دو چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن آبا و اجداد کی ساری باتیں مان لیں گے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اصل بات بتا دی سورہ احقاف میں, اور یہاں یہ بتا دیا کیونکہ وہ مکی سورہ ہے, پہلے اتر چکی ہے, تو یہ مدنی سورہ ہے, تو اس میں اس دلیل کی غلطی بتا دی کہ ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جاتی. ماں باپ اگر حماقت کریں تو نہیں مانی جاتی, ماں باپ اگر گمراہی کی بات کریں تو نہیں مانی جاتی. تو دین کے بارے میں بھی جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو, اس پر نہ جاؤ کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں. ماں باپ تو غلط باتیں بھی کر سکتے ہیں, ماں باپ تو غلط حرکت بھی کر سکتے ہیں. ہاں, معصور بات کوئی حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے تو لے کے آؤ, میں ماننے کو تیار ہوں. تو یہ وہ بات ہے جس کو واضح کیا ہے. استدلال قرآن مجید کا جو یاد رکھیے کہ قرآن مجید باتوں میں استدلال کرتا ہے, یہ کہہ کر نہیں اب میں دلیل دینے لگا ہوں, اس طرح سے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا طرز کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا طرز کلام کائناتی ہے, وہ بس جنگل اگا دیتے ہیں, اب آپ کا کام ہے کہ اس میں پھل اور پھول اور پتے اور سبزیاں اور یہ الگ الگ کریں, اللہ نے اگا دیا بس. ایسا ہی یہاں پر ہے کہ یہ آیات کا ایک بہاؤ فطری ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے چلے جاتے ہیں, بیچ میں استدلال بھی آ جاتا ہے, بیچ میں رد کرنے والی باتیں بھی آ جاتی ہیں, بیچ میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک عقلی استدلال پہ بات کو کھڑا کر دیا کہ تم اپنی زندگی میں خود مطالعہ کر لو کہ کیا باپ اگر احمقانہ بات کا مان لیتے ہو, یہ لا یعقلون ہے, اور اگر وہ گمراہی کی بات کریں تب بھی مان لیتے ہو, یہ لا یہتدون ہے. تو دونوں باتوں کو سامنے کر دیا, تو ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جاتی, جو عقل کے مطابق ہوتی ہے وہ مانی جاتی ہے, جو ہدایات کے مطابق ہوتی وہ مانی جاتی ہے. تو اگر ماں باپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر تمہیں ثبوت دینا پڑے گا. تو اب میں نے جو ترجمہ کیا ہے لا یعقلون شیئا کا مطلب ان کی ناسمجھی والی باتیں, اور لا یہتدون جو گمراہی والی باتیں. ان دونوں باتوں کو کسی بھی دلیل کے اوپر جانچ لینا چاہیے. کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے تو جانچیں کہ کوئی احمقانہ بات تو نہیں ہے, ہدایات جو اللہ نے نازل کر رکھی ہیں اس کے خلاف تو نہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دین, ہاں اللہ تعالیٰ اٹھا لے کسی دین کو اپنی قوت قاہرہ سے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دین ہمیشہ اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے اور بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہوتا ہے. خواہ آپ قیامت تک چلے جائیں, نہایت بری سے بری قوم آ جائے, تب بھی ایسا ہی ہوگا. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, مبعوث ہوئے, تو اس وقت بھی یہی حالت تھی. اصل دین کا بھی پتہ تھا لوگوں کو, اور اضافہ شدہ اور بگاڑے ہوئے دین کا ہی پتہ تھا. اور جو نفیس لوگ تھے عربوں کے, جیسے ابوبکر عمر ہیں یا زید بن نفیل ہیں, یہ جو بزرگ تھے یہ غلط باتوں میں نہیں جاتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے نبوت سے پہلے, تو اس میں آپ مزدلفہ سے آگے بھی گئے ہیں. تو ایک عرب نے, قریشی نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو قریشی, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. یعنی اس کے لیے اجنبی بات تھی کہ قریشی آگے نہیں جاتے تھے مزدلفہ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے. آپ کو پتا تھا کہ حج اصل میں یہی ہے کہ عرفات تک جانا ہے, تو لیکن وہ نہیں جاتے. تو اب وہ جو تبدیلی کر دی قریش نے, اس کو جانتے تھے سارے لوگ کہ یہ حج اصل میں یہی ہے. تو قرآن نے بس اتنا ہی کہا کہ بھائی جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو, اصلاح کر دی. تو اس طرح سے جو دین چلا رہا ہوتا ہے اس کی سب کو پتہ ہوتا ہے. اب جتنے بھی شرک کے معاملات ہیں اس کو پتہ ہے سب کو کہ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہماری امت میں سے کچھ لوگ شرک کے کچھ اعمال کرتے ہیں, تو باقی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شرک ہے اس کو نہ کرو, ان کو پتہ ہوتا ہے. اس طرح بدعتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بعد میں ہم نے اضافہ کی ہے, پتہ ہوتا ہے. ہر فرقے کو پتہ, کیونکہ اس کے چچا نے, اس کے بھائی نے, اس کے باپ نے, اس کے محلے والے نے, اس کے مولوی صاحب نے, کسی نہ کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ یار یہ تو پہلے نہیں تھا, یہ تو ابھی تم نے شروع کیا ہے. تو اس طرح سے اصل دین اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی عقیدتوں کی وجہ سے, بدعت پسندی کی وجہ سے, یا آسانیوں کی وجہ سے, سو اور فحشا کو کرنے کے جذبے کی وجہ سے ہم اپنے اس دین کے اوپر قائم رہتے ہیں جو ہم نے خود بنایا ہوتا ہے. تو آپ اپنے تمام مسالک جتنے بھی ہیں ان میں 100% خالص کوئی بھی نہیں ہے. کسی نہ کسی نے, ہاں کچھ بہت بہتر ہیں, کچھ کم تر بہتر ہیں, لیکن بہرحال ہر کسی نے کچھ نہ کچھ اضافے کر رکھے ہیں, اور اصل دین بھی ان کو پتا ہے کہ کیا ہے. میں ایک موٹی سی بات بتایا کرتا ہوں کہ جس پر تمام مسالک متفق ہیں اصل دین وہی ہے. جہاں جہاں اختلاف ہوا ہے, یا بعد میں پیدا کیا گیا ہے, یا لوگوں نے کو غلط فہمی ہو گئی یا غلطی لگ گئی ہے, یا تیسری چیز بدعت ہے, جہاں پر اتفاق ہے بس وہی اصل دین ہے. اور یہ کسی بھی امت میں چلے جائیں آپ کو یہی اصول نظر آئے گا کہ جس پر سارے ملت عیسائیت متفق ہے اصل دین وہی ہے. بلکہ میں نے ایک اچھا مضمون, میری نظر سے گزرا, 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کہ مضمون کسی عیسائی نے لکھا تھا کسی یونیورسٹی میں, بیلجیم کی کوئی یونیورسٹی ہے. تو اس نے کہا کہ جیزس آف بائبل جو ہے وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے, اور جو جیزس آف کرسچنز ہے وہ بائبل کے بھی قریب نہیں ہے, بلکہ وہ اپنا ہی بنایا ہوا. تو اس نے پوری وہ قرآن مجید سے جو مقامات ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور جو انجیلوں میں ہیں, وہ بتایا کہ بالکل قرآن وہی حضرت عیسیٰ کا تعارف کرا رہا ہے جو انجیلوں سے بنتا ہے, لیکن انہوں نے کیا بنا لیا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح سے اصل چیزیں موجود ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اصل چیزیں موجود نہ ہوں, لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ بیچاری بھیڑ چال کی وجہ سے وہ باتیں کرتی رہتی ہے جو سب کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو غلط باتوں کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں اور غلط باتوں سے بچتے بھی رہتے ہیں. اور زید بن نفیل کی طرح وہ یہ کہتے رہتے ہیں, زید بن نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے آدمی ہیں, لیکن شاید آپ سے عمر میں بڑے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ مجھے, یا اللہ مجھے نہیں پتا قریش کیا کرتے ہیں, مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا, لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک سفر بھی ہے زید بن نفیل کے ساتھ, تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا وہی انہوں نے کھایا, یا جو کچھ زید بن نفیل نے کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھایا, جس چیز کو زید بن نفیل نے نہیں کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, اور شرک بھی نہیں کرتے تھے دونوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ توحید پر قائم تھے, اپنی طرف سے وہ اصل دین ابراہیمی پر قائم تھے, لیکن وہ قریش کو سناتے رہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں. تو اب تو زید بن نفیل کے اتنے بڑے آدمی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا بنے گا, تو آپ نے کہا وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے. اور اس جملے سے مجھے قرآن مجید کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بولا ہے کہ کانا امتن کانتن. حضرت ابراہیم ایک امت کانت تھے, یعنی وہ نبوت سے پہلے ہی توحید پر تھے. وہی بات جو, تو یہ صالح لوگ جو ہوتے ہیں, نفیس لوگ جو ہوتے ہیں, وہ ان کی فطرت ہی بات کرتی ہے کہ میں یہ چیز مان لوں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کٹر بریلوی گھرانوں میں توحید پرست پیدا ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کی فطرت نے قبول نہیں کیا کہ میں شرک کے راستے کو اختیار کر لوں. تو یہ اتنی مضبوط دلیل تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا میں اڑا دیا دو تنقیدیں کر کے کہ آبا و اجداد کی بات مانی جاتی ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس صورت میں نہیں مانی جاتی جب وہ ناسمجھی کی بات کریں یا غیر ہدایت والی بات کریں, گمراہی کی بات کریں, تو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے تم اب تمہیں پیروی کرنی ہوگی جو اللہ نے نازل کیا ہے. اس آیت کا یہ پہلو رہ گیا جس کو میں واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے, میں اس بات پہ ہمیشہ زور لگاتا رہتا ہوں کہ دین صرف ان باتوں کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں. میرے آپ کے فلسفے, میرے آپ کے فتاوی, میرے آپ کے نظریات, یہ دین نہیں ہیں. یہ ان کا سمجھ ہو سکتی ہے, ان کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہانیاں ہو سکتی ہیں, دین نہیں ہو سکتا. دین صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس چیز کو مانو جو میں نے نازل کی ہے, جو تم نے سمجھی ہوئی ہے اس کی بات نہیں. اور سورہ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اس ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو یہ سٹریس ہے قرآن کا. اور قرآن مجید یہاں میں بیان کر چکا ہوں پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس کو ملت ابراہیمی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا, ان کو وہ بدعتیں ساری صاف کرنی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بدعتیں تھیں, بعد میں بھی بدعتیں پیدا ہو گئیں, لیکن جماعت صحابہ اس سے مبرہ رہی, پاک رہی, انہوں نے ایسی حرکت نہیں کی, بعد میں ایسا ہوا. تو مانزل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ چیزیں بس وہی دین ہے, قرآن اور سنت. سنت متواترہ وہ دین ہے جو قرآن کے اپنے الفاظ میں اسارۃن من علم چلا رہا ہے, اور اس کا پکا ثبوت ہے ہمارے پاس تمام صدیوں میں, تمام امت ہر زمانے میں بالاتفاق اس کو مانتی رہی ہے, اور خود قرآن مجید بھی اسارۃن من علم کے طور پر ہم تک پہنچا ہے. میرے آپ کے اوپر تو نازل نہیں ہوا, امت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. تو ہمارے پاس قرآن مجید بھی اور سنت نبی بھی دونوں اسی حیثیت سے موجود ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی, پانچ وقت کی یہ رکعتیں تھیں, اس طرح سے ہوا تھا, اور الحم سے لے کر والناس تک امت بتا رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. مجھے اور آپ کو براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, نہ براہ راست نازل ہوا ہے. تو یہ پوری امت کی گواہی ہے, کوئی اس سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یا یہ وہ کتاب نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا اتفاق ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایران دیکھا ہوا ہے, دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ ایران نہیں ہے تو آپ اس کو بیوقوف سمجھیں گے کہ عقل مند سمجھیں گے؟ تو ایران کا ہونا تواتر سے ثابت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, حالانکہ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہوا. تو اگر کوئی کہے کہ ایران دنیا کے نقشے پر نہیں ہے, ایسے ہی مولوی صاحب نے کہانی بنا لی ہے, تو یہ اس کو بیوقوف کہیں گے, نہ کہ ایران کو ماننے والوں کو. تو تواتر اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں ہمارے اصولیین ہیں وہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ تواتر سے آنے والی چیزوں کو لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, کوئی شبہ تک نہیں ہوتا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ امریکہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں, ایسے ہی ہمارے ٹیلی ویژن والوں نے ایک پروپیگنڈا کر رکھا, तो उस टेलीविजन वाले को भी और उसको सबको बेवकूफ़ समझाएंगे हम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तवातुर होता है। तवातुर का मतलब होता है कि हर पहलू से खबर आ रही है, किताबों में भी लिखा हुआ है, लोग भी बातें कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी हो रहा है, खबरों में भी आ रहा है, अखबारों में भी छप रहा है, कोई जरिया ऐसा नहीं है जिससे उसकी नफ़ी हो रही हो, ये तवातुर होता है। तो अगर आप हमारी इल्मी तारीख को तो छोड़ दीजिए, अगर आप उम्मत के नावल पढ़ रहे हों, उम्मत की कहानियाँ पढ़ रहे हों, उनके अखबारात देख रहे हों, तो पांच नमाजों का जिक्र हो रहा होगा, रमज़ान के रोज़ों का जिक्र हो रहा होगा, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ छप जाती हैं, लो जी चीत का चांद नज़र आ गया, रोज़ों का चांद नज़र आ गया, तो आपको हर तरफ से मिलेगा कि रोज़े फ़र्ज़ किए हुए हैं। सिर्फ आपको बुखारी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा या कुरान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर तरफ से आपको पता चलेगा। तो ये होता है तवातुर, ये पूरी सोसाइटी में मालूम व मारूफ होता है। तो ये वो चीज़ है जिसको हम जिसको माना जाता है, ये नहीं कि माँ बाप की बात मानी जाती है, ये नहीं होता। तो मसलुल्लज़ीना व मसलुल्लज़ीना कफरू का मसलुल्लज़ी यानि को बिमाला यस्मा इल्ला दुआअन व निदा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। अब इतनी वाज़े बात के बाद भी लोग नहीं मानते, आप दो टोक जवाब दे दें, हकीकत वाज़े कर दें, तो वो आगे से फिर इनकार करेंगे। तो फरमाया कि इन लोगों की मिसाल जो कुफर कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी मिसाल उस आदमी की जैसी है कि जो उन चीज़ों को पुकार रहा हो जो सुनती नहीं है, और अगर सुनती भी हैं तो सिवाय पुकार के। ये बहरी हैं, गूंगी हैं और अंधी हैं, फहम ला याकिलून, तो ये समझदार नहीं है। ये मिसाल अब अल्लाह ताला ने दी कि जैसे कोई रेवड़ हो जानवरों का या कोई जानवर हो, तो उसको अगर आवाज़ दें तो बस वो आपकी आवाज़ सुन लेता है कि कुछ आवाज़ दी गई है, लेकिन क्या उससे मानी समझ आ जाएंगे, उसको उसको कोई बात पहुंच जाएगी। तो आप अगर बकरी के कान में पूरा फ़लसफे का लेक्चर दे दें तो हो सकता है किसी फ़लसफे के बकरी फ़लसफी हो जाए, लेकिन उसको समझ तो कुछ नहीं आएगी। तो जब समझ नहीं आएगी तो बस। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जो ऊपर से तमहीद बांध के यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके बावजूद लोग इनकार कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने अपने कान आंखें बंद कर रखी हैं, तो जानवरों वाली हालत में आ गए हैं। आप जो मर्ज़ी लेक्चर दे लें, जितने मर्ज़ी दलाइल दे लें, ये मानने को तैयार नहीं है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बातों को समझने के लिए तैयार होते हैं, दलाइल को तवज्जो दे देते हैं, और बहस भी करेंगे तो समझने के लिए करेंगे। दूसरा तबका लोगों का वो होता है कि जो बात मानने को तैयार नहीं होते, सुनने को तैयार नहीं होते, वो अपने कान आंखें मुंह लपेट के रहते हैं। और ये जिसके जिस कौम के बारे में बात हो रही है वो अहले किताब है। तो अहले किताब का ये जुमला आगे भी आएगा कि वो कहते थे कुलूबुना गुल्फ, अल्लाह ने हमारे ना दिलों के ऊपर गुलाफ चढ़ा दिया हुआ है, हम कोई गलत बातें, कुरान के बारे में कह रहे थे कि हम कोई गलत बातें हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती। तो ये बाज़ लोग अपने आप को इस हालत में ले आते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मेरा भी वास्ता पड़ा है, तो अक्सरियत तो सुनने सुनाने वाली होती है, समझने वाली होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि बस आप जो मर्ज़ी दलील दे लें बस वो कहेंगे नहीं जी साड़ी गल ठीक है। ये जो रवैया होता है वो यहाँ ज़ेरे बहस है। ऐसा नहीं अल्लाह ताला कह रहे कि सारे ऐसे हैं, नहीं, जो कुरान मजीद के मुकाबले में ऐसा कर रहे थे। तो फरमाया कि ऐसा ही है कि जैसे कोई आदमी ऐसे लोगों को पुकार रहा हो जो सवाए पुकार के कोई और बात समझ ना सकते हो। तो अब तीन जो चीज़ें हैं वो कुरान मजीद के हवाले से काम आती हैं नबियों की बात को मानने के लिए, आंखें, कान और जवाब दे लेना, बात को इकरार करना। तो अगर कोई आदमी तीनों बातें, ये तीनों अपने हवास जो हैं बंद कर ले, आंखों से देखना बंद कर दे, कानों से बात को सुनना बंद कर दे, तो ये आदमी एक आगे बात कर लें कि एक आदमी बहरा भी है और अंधा भी है, घर जाना चाहता है किसी नई जगह से, तो कैसे जाएगा? एक ही काम है कि वो आवाज़ देकर लोगों से पूछे कि मैंने वहाँ जाना है, मुझे पहुँचा दीजिए, तो जिसकी आवाज़ भी ना निकलती हो अब कहीं पहुँच सकता। तो तीन चीज़ें इकट्ठी कर दी कि जिस जो आदमी तीनों बातें अपनी ज़ुबान भी बंद कर ले, अपने कान भी बंद कर ले, अपनी आंखें भी बंद कर ले, उसको अब हम रास्ता नहीं दिखा सकते। तो अब देखिए कि सवाल करने वाला अल्लाह को पसंद है क्योंकि वो गूंगा नहीं है। तो गूंगा बन के जो बैठ गया है हक बात के मुकाबले में, वो भी हदायत नहीं पाएगा। तो कम अज़ कम सवाल कर रहा है, बात पूछ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये पसंदीदा है अल्लाह ताला को। तो तीन, दो हवास हैं और एक हमारे पास दिल है जो चीज़ों को समझने के काम आता है। हवास तो पाँच हैं, लेकिन कुरान मजीद के हवाले से कह रहा हूँ कि नबियों को देखना, उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो देखना, इसके लिए आँखें चाहिए, और कुरान मजीद जो कुछ बातें कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमा रहे थे, उसके लिए सुनने के लिए कान चाहिए। लेकिन अंदर एक दिल मौजूद है, दिमाग कह लीजिए, दिल कह लीजिए, ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि ज़ुबान के अंदर अभी भी दिल ही चलेगा। जितनी मर्ज़ी साइंस की तहकीकात हो जाएँ कि दिमाग सोचने का काम करता है, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि बड़े से बड़ा साइंसदान भी अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता कि बेगम पकौड़े बना दो, आज पकौड़े खाने को दिमाग चाह रहा है, नहीं बोल सकता। लैंग्वेज अपनी जगह चलती रहती है और आपकी इल्मियात अपनी जगह चलती रहती है, तो ये जुमला नहीं बोला जा सकता कि दिमाग चाह रहा है मेरा। वो हो सकता है कि वही कढ़ाई उठा कर दे मारे कि वो चाह रहा है तो चाहता रहे। तो ज़ुबान में यही होता है। बड़े बड़े साइंसदानों की किताबों में लिखा होता है सूरज चढ़ना, क्या सूर्य चढ़ता है? सूर्य डूबना, क्या डूबता है? तो ज़ुबान में ऐसी बात, कुरान पे एतराज़ करने बैठ जाते हैं। लैंग्वेज में जिस तरह से बातें की जाती हैं उसी तरह से होती रहेंगी, क़यामत तक होती रहेंगी, सिवाय इसके कि आहिस्ता आहिस्ता कोई उसलूब तब्दील हो जाए। ठीक है, तो अलामा इकबाल ने जिस ज़माने में पैदा हुए बंदूक बन चुकी थी उनको, लेकिन कहना यही पड़ा तेगों के साय में पल कर जवां हुआ। वो ये नहीं कहते कि कलाशनकोव के ज़माने में पलकर जमा हुआ, वो शेर ही कोई ना सुनता उनका कि ये क्या कर दिया उन्होंने। तो ज़ुबान अपनी जगह पे चलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्लाह ने बोला है कि दिल सोचते हैं, दिल जवाब देते हैं, वो एक लैंग्वेज के एतबार से, और एक खुदा की तरफ से जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो उसको अल्लाह ताला बयान करते हैं। हमारी शख्सियत जो है वो ना दिमाग में है ना दिल में है, वो जहाँ भी है अल्लाह ताला ने उसको दिल का मरकज़ करार दिया है। तो सोचने समझने का काम मेरा दिमाग नहीं करता, वो शख्सियत करती है। इसी वजह से मैं गलत और तरह के नतीजे पर पहुंचूंगा, आप और तरह के नतीजे पर पहुंचेंगे। उस बात पे जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है आप खुश हो रहे होंगे क्योंकि आपकी शख्सियत मुझसे मुख्तलिफ है, लेकिन अंदर जो अकल मंतक वो यकसा होती है, फितरत यकसा होती है, लेकिन मेरी शख्सियत आपकी शख्सियत से मुख्तलिफ है। मुझे बैंगन पसंद आ रहे होंगे, आप थू थू कर रहे होंगे, ये दुनिया की हकीकत है। तो इससे पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं, उसी बात को आप एक और जाविये से देख रहे होंगे, मैं एक और जाविये से देख रहा हूँ। तो अब दीन को, जब दीन आता है तो वो हमारा जो इस्लाम है ख़ास तौर से, ये हमारी उस यूनिवर्सल फितरत को हिट करता है जो मेरे और आप सबके पास। लेकिन अगर मैंने मिजाज बिगाड़ लिया है, अपनी शख्सियत ख़राब कर ली है, तो मैं इन बातों को मानने को तैयार नहीं हूँ। तो ये दोनों इम्कानात रखता है हर आदमी के, उसको आवाज़ देकर बचाया जा सके, उसको दिखा कर बचाया जा सके, या उसकी दोनों ये सलाहियतें नहीं हैं तो वो दूसरों से मदद ले सकता है। तो जो आदमी बहरा भी हो जाए, गूंगा भी हो जाए, अंधा भी हो जाए, उसको आप बस ज़बरदस्ती ही पकड़ के कुछ कर सकते हैं, हदायत नहीं दे सकते। तो ये तमसील अल्लाह ताला ने बयान की है। वक्त हो गया है तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पर अगली दफ़ा बात करेंगे।